الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ حج کی آیت 5 کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں باس پر، یعنی دوبارہ جی اٹھنے پر استدلال کیا گیا ہے. لوگوں کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من الباس، اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہے، تو اس صورتحال پر، اس مشاہدے پر غور کرو. قرآن مجید اپنے تمام استدلال کی بنیاد اس علم پر رکھتا ہے جو ہمیں ہمارے ظاہری اور باطنی حواس سے حاصل ہوتا ہے. ہمارے ظاہری اور باطنی حواس نفس کا بھی ایک درجے میں مشاہدہ کرتے ہیں اور مادے کا بھی. ہمارے باہر ایک مادی دنیا ہے، اس میں اشیاء ہیں، اشیاء میں قوت کا ظہور ہو رہا ہے. ہمارے باطن میں بھی ایک پوری شخصیت ہے جس کو ہم نفس سے تعبیر کرتے ہیں، اس پر بھی احوال گزر رہے ہیں. ہم اپنے ان احوال سے نفس کا ادراک کرتے ہیں اور اس کائنات پر نگاہ کرتے ہیں. یہاں پر بھی تغیرات ہو رہے ہیں، چیزوں کی تخلیق ہو رہی ہے، چیزیں ایک سے دوسرے میں تبدیل ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر کبھی فعل کی طرف اور کبھی شے کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور اس سے جو لازمی عقلی نتائج پیدا ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر اپنی بات پیش کرتے ہیں. قیامت ظاہر ہے کہ قرآن کا سب سے بڑا موضوع ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہی اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو قیامت کے بارے میں خبردار کر دیں. چنانچہ نبی کا لفظ اسی لحاظ سے اختیار کیا گیا ہے، نبی خبر دینے والا، اس سے مراد ہے قیامت کی خبر دینے والا، لوگوں کو قیامت کے بارے میں متنبہ کرنے والا. اس دنیا کے بعد جو ایک بڑا حادثہ واقع ہونے والا ہے، اس کے بارے میں انذار کرنے والا، خبردار کرنے والا. تو ارشاد ہوا کہ اگر شبہ ہے، یعنی یہ خبر دی جا رہی ہے دنیا ایک دن درہم برہم ہو جائے گی، اس کو ایک نئی دنیا میں تبدیل کر دیا جائے گا، یہ زمین ایک نئی زمین میں اور یہ آسمان ایک نئے آسمان میں بدل جائے گا، اور نئے قوانین اور نئے نوامیس کے ساتھ تم سب لوگ بھی اٹھائے جاؤ گے. اس کو باس کہا جاتا ہے. اٹھائے جاؤ گے، محشر برپا ہوگا، پھر تمہارا اعمال نامہ سامنے آئے گا، اور تمہارے لیے ابدی نقمت یا ابدی رحمت کا فیصلہ کر دیا. وہاں جو فیصلے بھی ہونے ہیں وہ دو چار دن کے فیصلے نہیں ہیں، وہ لوگوں کے لیے ابدی فیصلے ہوں گے. وہ دنیا کبھی ختم نہیں ہونی. اللہ تعالیٰ اس کو جو صورت دیں گے وہ ان کی مشیت کے مطابق جب تک قائم رہے گی، اس وقت تک لوگ بھی جیتے رہیں گے، اور جنت میں جن لوگوں کو بھیجا جائے گا ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں عطاءً غیر مجزوز ایسی عنایات حاصل ہوں گی جن میں کبھی انقطاع نہیں آئے گا، جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. اس میں اگر کسی کو شبہ ہے تو فرمایا کہ اس کو اس دنیا پر غور کرنا چاہیے. اب دنیا پر غور کرنے کے وہ پہلو جن کا تعلق خارجی کائنات سے ہے، مادی دنیا سے ہے، وہ بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ موضوع بحث بنے ہیں، ان سے بھی استدلال کیا گیا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کی کیا آیات اور کیا نشانیاں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر کوئی ایسی ناممکن خبر نہیں ہے، وہ جب چاہے گا اس دنیا کو وہ دوسری شکل دے دے گا۔ یہی معاملہ خود انسان کی تخلیق کی طرف توجہ دلا کے بھی ہوا ہے۔ یہاں انسان کی تخلیق کو، جو ظاہر ہے کہ اپنا ایک ظاہر بھی رکھتی ہے، اپنا ایک باطن بھی رکھتی ہے، وہ ظاہر میں یعنی جس طرح اس کا قالب تیار ہوتا ہے، اس کو موضوع بنا کے قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ذرا غور کرو لوگوں، اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہے تو غور کرو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَاب، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ جس دنیا میں تم کو پیدا کیا گیا ہے، اس میں مادہ کس صورت میں سامنے آتا ہے، تم ہی نے اس کو مٹی کا نام دے رکھا ہے، اس کے اجزاء بھی ہیں، اس کی کچھ حقیقت بھی تم جانتے ہو، ذرا اندر اتر کر دیکھو تو مزید ایک دنیا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے اس میں کسی درجے میں بھی تم یہ نہیں بتا سکتے کہ جن عناصر سے وہ مٹی بنی ہوئی ہے یا مادہ بنا ہوا ہے یا جو عناصر اس میں پائے جاتے ہیں، اس میں کہیں حیات بھی ہے، کہیں شعور بھی ہے، دونوں چیزیں کسی جگہ نظر نہیں آئیں گی۔ ہم انہی بے جان مادوں سے، جن کو یہاں تراب سے تعبیر کیا ہے، تم کو اٹھا کھڑا کیا۔ تو اب یہ جو اٹھا کھڑا ہونے کا عمل ہے، یہ تو تمہارے مشاہدے کی چیز ہے، تم نے اس کے پہلے مرحلے کو اگر نہیں دیکھا تو دوسرا تمہارے سامنے گزرتا ہے، یعنی مٹی میں یا مادی کائنات کے ایک کرے کے ہاں کسی جگہ جو عمل ہوا اور پھر اس سے تم پیدا ہو گئے، وہ ان عناصر میں اپنی کوئی بنیاد نہیں رکھتا۔ وہ عناصر آج بھی تمہارے سامنے ہیں، تم ایک ایک چیز کی تحلیل کر سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو کہ تمہاری یہ مٹی یا یہ مادہ کن عناصر سے بنا ہوا ہے، اس میں نہ کہیں اس کے جزو میں نہ اس کی کلیت میں کوئی آثار حیات کے ملتے ہیں نہ شعور کے ملتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ ہم نے حیات پیدا کر دی، اور ایک وقت آیا کہ ہم نے اس حیات میں شعور پیدا کر دیا۔ اب بھی دیکھ لو، تمہارے سامنے وہ معمل موجود ہے جس میں نسلاً بعد نسلاً تمہاری اولاد پیدا ہو رہی ہے، اس کا بھی مشاہدہ کر کے دیکھ لو۔ جو تم چیزیں کھاتے ہو یا پیتے ہو، انہی سے باہر سے کچھ جاتا ہے، تم جن چیزوں کے بنے ہوئے ہو ان کی بھی تحلیل کر کے دیکھ لو، ان میں نہ باہر سے آنے والی کسی چیز میں حیات ہے نہ شعور، نہ اندر موجود کسی چیز میں حیات ہے نہ شعور، دونوں چیزیں بے جان مادوں کی صورت میں ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ اسی سے ہم ایک نطفہ بناتے ہیں، ایک پانی کا قطرہ بناتے ہیں، اسی سے ہم ایک بیضہ بناتے ہیں، دونوں کو ملاتے ہیں، اس سے زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ وہی زندگی ایک خاص مرحلے پر پہنچ کر تمہاری آنکھوں کے سامنے باشعور ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بھی دیکھ لو، ماضی کو بھی دیکھ لو، پھر یہ بتاؤ کہ جو پروردگار یہ سب کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ میں ایک دن تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کروں، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یعنی جو تمہاری حقیقت ہے یا تمہارا نفس ہے، وہ پہلے ہی ایک غیر مرئی حقیقت ہے، وہ تمہارے لیے تمہارے شعور کی سطح پر موجود ہے، لیکن وہ تمہارے جو کچھ بھی تم نے ہمیں ذرائع عطا کیے ہیں ان کے لحاظ سے کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس پر تم انگلی رکھ سکو، تو وہ تو موجود ہی ہے، وہ اپنی موجودگی کا احساس بھی دلا رہا ہے۔ جب موت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس کوئی شہادت نہیں ہے کہ اس پر بھی موت واقع ہوتی ہے، بلکہ عمومی تاثر یہی ہوتا ہے کہ وہ تمہارے اس قالب سے الگ ہو جاتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے. تمہارے سامنے جو کچھ ہے وہ تمہارا قالب ہے. اس قالب کو ہم نے ایک خاص وقت میں وہ شخصیت دی ہے. اگر یہی صورتحال ہے تو پھر موت کے بارے میں یہ کیوں خیال کرتے ہو کہ وہ تمہارا خاتمہ بن جائے گی یا اس کو دوبارہ اس طرح کا قالب دیا نہیں جا سکتا؟ یہ سب کچھ تو تمہارے سامنے ہو رہا ہے, اور جب ایک مرتبہ ایک چیز ہو رہی ہے اور اسی طریقے سے ہو رہی ہے جیسے کہ ہم اسے بیان کر رہے ہیں, تو اس کے دوبارہ ہونے پر استباد ظاہر کرنا, اسے بعید القیاس قرار دینا, یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ ہے استدلال کا خلاصہ. تو اب ارشاد فرمایا کہ غور کرو, ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. اس پر میں نے لکھا ہے کہ یعنی ابتدا میں جب انسان زمین کے پیٹ میں انہی مراحل سے گزر کر پیدا ہوا جن سے وہ اب ماں کے پیٹ میں گزرتا ہے, یعنی جس طرح اب ہوتا ہے ایسے ہی ہوا. فرق صرف یہ ہے کہ اب یہ سارا پروسیس, یہ سارا عمل ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. وہ قطرہ آب وہیں بنتا ہے, وہ بیضہ وہیں بنتا ہے, ان دونوں کا ملاپ وہیں ہوتا ہے, اور پھر وہ نشو و نما کے مراحل سے گزرتے ہیں. وہ مراحل اب تم دیکھ سکتے ہو. اسی پہ قیاس کر لو کہ یہی مراحل بالکل اسی طرح سے مٹی کے پیٹ میں گزرے اور ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا. اب ماں کے پیٹ میں گزرنے والے مراحل تو قابل مشاہدہ ہیں, دیکھے جا سکتے ہیں, ان کی تحلیل کی جا سکتی ہے. ان کو تم اپنے معمل میں لے جا کے ان کا حرف بحرف مشاہدہ کر سکتے ہو. جب یہ ایک حقیقت ہے تو اسی پر قیاس کر لو کہ اس سے پہلے جب ہم نے تمہیں زمین کے پیٹ میں پیدا کیا تو کیا مشکل پیش آئی ہوگی, اور جب پہلے مشکل پیش نہیں آئی, اب مشکل پیش نہیں آ رہی, تو قیامت میں جب ہم اٹھا کھڑا کریں گے تو اس میں کیا مشکل پیش آئے گی. ثم من نطفت, اب دوسرے مرحلے کو لیا, پھر نطفے سے, ثم من علقت, پھر خون کے لوتھڑے سے, ثم من مضغۃ غیر مخلقۃ و مخلقۃ و غیر مخلقۃ لنبین لکم, پھر گوشت کی بوٹی سے جو پوری بھی ہوتی ہے اور ادھوری بھی, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جس مرحلے میں چاہیں ختم کر دیتے ہیں. وہ بعض اوقات ادھوری ہی رہ جاتی ہے, ناقص بچے پیدا ہو جاتے ہیں, بعض اوقات ختم ہو جاتے ہیں اور پوری بھی ہوتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ, یہ اس لیے ہے کہ تم پر کچھ حقائق واضح کریں. یعنی ہم اگر چاہتے تو تمہیں کسی پہاڑ کی کھو سے قطار اندر قطار نکال دیتے, تم درختوں پر پیدا ہو جاتے, لیکن جس طرح سے ہم نے تمہیں مختلف مراحل سے پیدا کیا ہے وہ اسی لیے ہے کہ تم ہماری تخلیق کا مشاہدہ کرو. تخلیق کے عمل کا ایک بہت بڑا حصہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو, وہ تمہارے لیے قابل مطالعہ ہو, تم اس سے نتائج اخذ کر سکو. یہ طریقہ ہم نے اسی لیے اختیار کیا ہے. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ, اس لیے کہ تم پر کچھ حقائق واضح کریں جو تم کو سمجھنے چاہیے. اب اسی بات کو آگے بڑھایا اور فرمایا, وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, پھر جب یہ بوٹی پوری ہو جاتی ہے تو ہم ایک مقرر مدت تک جو ہم چاہتے ہیں, ہم جو چاہتے ہیں ایک مقرر مدت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں. تمہارے لیے بھی ایک مدت مقرر ہے, دوسرے جانداروں کے لیے بھی ایک مدت مقرر ہے, وہ رحم مادر میں ٹھہری رہتی ہے. ثم نخرجکم طفلا, پھر ایک بچے کی صورت میں تمہیں نکال لاتے ہیں. یعنی جیسے ہی تمہاری تخلیق کا عمل پایۂ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے تو پھر تم بوٹی نہیں ہوتے, خون کا لوتھڑا نہیں ہوتے, پھر تم ایک جیتی جاگتی مخلوق ہوتے ہو, ایک بچہ, پوری شخصیت, پورا انسان, اس کو ہم نکال لاتے ہیں. پھر ثم لتبلغوا اشدکم, پھر ایک وقت دیتے ہیں کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو. یعنی یہ تمہارے زندگی کے مختلف مراحل ہیں, وجود پذیر ہونے کے مراحل, نشو و نما کے مراحل, تکمیل کے مراحل، تسویے کے مراحل، اور پھر جیتے جاگتے انسان کی حیثیت سے لیکن بچے کی صورت میں باہر آنے کا مرحلہ، اور پھر تمہارے لیے یہ بچپن ہے، یہ لڑکپن ہے، یہ جوانی ہے، پھر اس میں ارسطو افلاطون بن کے کھڑے ہو جاتے ہو۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ سلسلہ کلام کو بیچ میں چھوڑ کر مخاطبین کو جھنجھوڑنے کے لیے اصل مقصد کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ جو پیچھے الفاظ آئے لنبین لکم، اس لیے کہ تم پر کچھ حقائق واضح کریں، یعنی یہ معاملہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ ہمیں کچھ یک بیک پیدا کر دینے میں مشکل تھی، اس سے تمہارے لیے ایک مدرسہ کھولنا مقصود تھا، تمہیں درس دینا مقصود تھا، تمہیں کچھ حقائق پر توجہ دلانا مقصود تھا۔ اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ سلسلہ کلام کو بیچ میں چھوڑ کر مخاطبین کو جھنجھوڑنے کے لیے اصل مقصد کی طرف توجہ دلائی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ خدا انسان کو وجود میں لانے کے لیے ان تمام مراحل اور سارے اہتمام کا محتاج نہیں تھا، ذات باری کو اس کی پابندی کرنی ضرور نہیں تھی، محتاج نہیں تھا کہ پانی کی ایک بوند کسی مادہ کے رحم میں قرار پکڑے، پھر وہ خون اور جنین کی صورت اختیار کرے، اور قدرت اپنے ڈیزائن کے مطابق اس کی نقاشی و مصوری کر کے اس کو حسین پیکر بنائے۔ قدرت اس کی محتاج نہیں تھی۔ اس تمام اہتمام و انتظام کے بغیر اگر خدا چاہتا تو بنے بنائے آدمی کسی دریا یا پہاڑ سے جھنڈ کے جھنڈ اور ریوڑ کے ریوڑ برآمد ہو جایا کرتے، کچھ مشکل نہیں تھا۔ لیکن خدا نے یہ چاہا کہ انسان کی خود اپنی خلقت اس کے لیے خالق کی قدرت، حکمت اور ربوبیت کی ایک درسگاہ بن جائے۔ انسان کو ایسے طریقے سے پیدا کیا کہ وہ انسان کے لیے خود تعلیم کا ذریعہ بن جائے۔ انسان زندگی کے، کائنات کے، کائنات سے ماورا حقائق کے سب پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے اس درسگاہ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، بلکہ خود اس کے لیے اس کا ماحول بن جائے۔ یہ چاہا کہ انسان کی خود اپنی خلقت اس کے لیے خالق کی قدرت، حکمت اور ربوبیت کی ایک درسگاہ بن جائے، جس میں وہ اپنے اور اس کائنات کے احسن الخالقین کی معرفت حاصل کرے۔ یہ مقصود ہے اس دنیا کو اس طرح پیدا کرنے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بناتے وقت بھی، دنیا کو یہ صورت دیتے وقت بھی، اور پھر اس میں مخلوقات کی پیدائش سے لے کر ان کی موت تک جو مراحل پیدا کیے ہیں، وہ سب اصل میں اس دنیا کو، اس کائنات کو، اس زمین کو، اس میں تخلیق کے عمل کو ایک درسگاہ بنا دیتے ہیں۔ انسان کو چونکہ امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا، اور یہ امتحان علم کا بھی ہے، یہ امتحان عمل کا بھی ہے۔ علم کے باب میں اس کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آ کے جو حقائق بتائیں گے، وہ حقائق اس نے علم کی روشنی میں ماننے ہیں۔ چنانچہ یہ ضروری تھا کہ اس کے لیے استدلال کا طریقہ اختیار کیا جائے، ریزننگ کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ چنانچہ استدلال کے مقدمات اس کے سامنے بکھیر دیے گئے، یعنی اس کے مشاہدے میں وہ حقائق آتے ہیں، وہ چیزیں آتی ہیں جن کو وہ پھر دیکھتا، ان کے اندر اترتا، ان کا مشاہدہ کرتا، اور جو عقل اس کو دی گئی ہے اس کی روشنی میں بہت سے نامعلوم حقائق تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک درسگاہ ہے، اس کا خود اپنا وجود اس پر شہادت دے کہ جس نے اس اہتمام و عنایت کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے، اس نے اس کو محض ایک کھلونا نہیں بنایا ہے، بلکہ اس کی خلقت کے پیچھے ایک عظیم غایت ہے، ایک مقصد ہے جو لازماً ظہور میں آ کے رہے گی۔ اس کے اپنے ہر بنے منہ سے اس کو یہ گواہی ملے، اس کا بال بال اس بات کی گواہی دے کہ خالق نے اس کو مٹی کے خلاصے اور پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا اور اس کو اس میں کوئی زحمت پیش نہیں آئی، تو دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا بھی اس کے لیے نہایت آسان ہے۔ تو یہ باس بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہونا، مرنے کے بعد جی اٹھنا، اس پر قرآن مجید نے استدلال کیا ہے۔ یعنی جب ہمارے پیغمبر تمہیں یہ بتانے آئے ہیں کہ تم مر کر مٹی نہیں ہو جاؤ گے، تمہاری اصل حقیقت تمہارا نفس ہے، اس نفس کو کچھ نہیں ہوتا، یہ تمہارا قالب، تمہارا جسم ہے جو مٹی میں مل جاتا ہے۔ اس طرح کے قالب ہم کروڑوں اربوں کی تعداد میں روز بناتے ہیں، یعنی ہمارے ہی وجود میں تخلیق ہوتے ہیں، ان میں کوئی ایک دو کے درمیان ملاپ ہوتا ہے اور وہ پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں، وہ کروڑوں پانی میں بہہ جاتے ہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا اس کائنات کے خالق کو۔ تو اس سے بھی یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر تم اس سارے پروسیس پر غور کرو تو قالب ایک پیمانی سی چیز ہے، کوئی حقیقت نہیں اس کی، یہ ہم جتنے چاہیں جب چاہیں بنا کھڑے کریں، اصل چیز تو تمہاری شخصیت ہے جس میں حیات کا شعور ہے، جس میں ایک ایسی شخصیت پنہاں ہے جو حاصہ اخلاقی رکھتی ہے، جس کے پاس عقل جیسا عظیم ملکہ ہے، جو حصے جمالیات رکھتی ہے، جس کے اندر خود تخلیق کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اتنی بڑی ہستی، وہ قابل توجہ ہونی چاہیے تھی۔ یہ قالب مٹ گیا، یہ مٹی ہو گیا، یہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ہم کروڑوں اربوں کی تعداد میں جب چاہیں بنا دیں، اس وقت بھی بنا کھڑے کریں گے، یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اس لیے اس میں استباد کے کیا معنی۔ تو اسی بات کو توجہ دلانے کے لیے وہ جملہ درمیان میں آ گیا تھا کہ لنبین لکم، تاکہ ہم کچھ حقائق کو تمہارے لیے واضح کریں، ان کی تبیین کریں، تمہیں بتائیں کہ یہ کائنات اس طرح کیوں ہے، یہ کس چیز کی درسگاہ تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کے بعد اب یہ فرمایا تھا کہ پھر بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر ایک وقت دیتے ہیں۔ اس میں جملے کا ایک حصہ عربی قاعدے کے مطابق حذف ہے، اس کی میں نے وضاحت کی ہے۔ یہ فقرہ اصل میں محذوف ہے، جس پر لے تبلغو کا لام دلالت کر رہا ہے، یعنی پھر تمہیں ایک وقت دیتے ہیں، ایک مہلت ملتی ہے، اس میں تم اس دنیا میں آنکھیں کھولتے ہو اور جوانی کو پہنچتے ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہیں کھڑے رہ جاتے ہو، یعنی کوئی ابدیت تمہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی بلا لیا جاتا ہے، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ ضرور بڑھاپے کو پہنچیں گے، ضرور 90 سال کی، 100 سال کی، 1000 سال کی عمر پائیں گے، کوئی ضمانت نہیں ہے، ہم پہلے ہی بلا لیتے ہیں۔ جس طرح پیچھے توجہ دلائی تھی کہ ہم اٹھ بوٹی کو چاہیں تو پورا کر دیں اور چاہیں تو ادھورا چھوڑ دیں، جو کچھ ہم پیدا کر رہے ہوتے ہیں اسے چاہیں تو پایا تکمیل تک پہنچا دیں اور چاہیں تو درمیانی میں چھوڑ دیں، اس کو چاہیں تو ہر لحاظ سے درست کر دیں، اس کا تصفیہ کر دیں، اور چاہیں تو ناقص حالت میں تمہاری آغوش میں ڈال دیں۔ تو یہ سب ہم کر رہے ہیں، کسی جگہ پر بھی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں کسی چیز کی ضمانت دے دی گئی ہے۔ چنانچہ جب تم بچے کی صورت میں باہر آ جاتے ہو، پھر تمہیں مہلت ملتی ہے، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، اس میں بھی کسی بھی مرحلے پر تمہیں بلایا جا سکتا ہے، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی بلا لیا جاتا ہے۔ اور کسی کے بارے میں فرمایا کہ اور کوئی بڑھاپے کی نکمی عمر کو پہنچایا جاتا ہے، ارذل العمر کے الفاظ ہیں، وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى، تم میں سے کوئی پہلے ہی بلا لیا جاتا ہے، اور کوئی بڑھاپے کی نکمی عمر کو پہنچایا جاتا ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ وہ بہت کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ بھی نہیں جانتا، یعنی وہی بچپن کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے بہت غیر معمولی شخصیات کو دیکھا ہے کہ بڑھاپا آتا ہے تو کس طرح اس میں ہلال طاری ہوتا ہے، کس طریقے سے یاداشت پر اثر پڑتا ہے، کس طرح علم آہستہ آہستہ سلب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی ہر علم سے محروم ہو جاتا ہے جو اس کا سب سے بڑا شرف، اس سے کوئی استثناء نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے لوگوں پر بھی اگر یہ افضل العمر آ جائے، یہ نکمی عمر آ جائے، تو اثرات کم و بیش یکساں ہوتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ سب اس دنیا میں ہوتا رہتا ہے۔ میں نے لکھا آیت میں آگے افضل العمر کے الفاظ آئے ہیں، یہ جس کو نکمی عمر سے ادا کیا ہے، ان کے مقابل میں فی صباح ہو اور فی شباب ہی، یا ان کے ہم معنی الفاظ اصل میں محذوف ہیں، ترجمے میں یہ اضافہ انہی کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ جوانی کو پہنچتا ہے آدمی، ظاہر ہے کہ جوانی میں اس کی تمام قوا آخری درجے میں محکم ہوتے ہیں، وہی اس کے اندر فخر کی نفسیات پیدا کرتے ہیں، اس وقت وہ دنیا جہان سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کی آرزوئیں اور تمنائیں اس کے لیے مہمیز کا کام دیتی ہیں۔ اس وقت وہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ فاتح عالم ہو سکتا ہے، وہ علم کے جھنڈے گاڑ سکتا ہے، وہ دنیا کو اپنی تدبیروں سے سرنگوں کر سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں کچھ عرصے کے لیے نمایاں ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ اس محلال آنا شروع ہوتا ہے، اور پھر جس طرح کے قرآن نے کہا لے کیلا یعلم من بعد علم شیئا، وہ بہت کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس میں جو لے کیلا یعلم تاکہ یہ ہو، یہ نتیجہ نکلے، اس کو بیان کیا ہے۔ اس کی میں نے عربیت کے پہلو سے بھی وضاحت کر دی ہے کہ آیت میں لام غاية و نہایت کے مفہوم میں ہے، لام یعنی جس میں کے لیے کے معنی ہوتے ہیں، اور لفظ علم کی تنقیر تفخیم کے لیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں یہ لفظ لے کیلا یعلم کے مقابل میں آیا ہے، تفخیم کے لیے، یعنی بہت زیادہ علم، غیر معمولی علم۔ ظاہر ہے انسان میں بہت غیر معمولی علم کا ظہور ہوتا ہے، یہی تمام دوسرے جانوروں میں اور مخلوقات کے مقابل میں انسان کا شرف ہے۔ یہ علم حیران کن ہو جاتا ہے، یہ بجائے خود انسان کے لیے بڑی عزت کا باعث بنتا ہے، یہ تہذیب کے تمام مظاہر، یہ تمدن کے تمام کسر اصل میں اسی علم سے وجود پذیر ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس میں تفخیم پیدا کر دی کہ وہ بڑا علم، غیر معمولی علم ہے، لیکن اس کے بعد لا یعلم، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس سے انسان کے علم کی اصل حقیقت کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، جو علم کے بحر بیکراں میں ایک قطرہ ہی ہے۔ یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک طرف یہ علم جو پھر علم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں، لیکن اگر جو بے علمی تمہیں حاصل ہوتی ہے، جس سے تم دوچار ہوتے ہو بڑھاپے میں، اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت بڑا علم ہے۔ تو دونوں کو تقابل میں رکھ کے یہ توجہ دلائی ہے، یہ انسان کیا ہے، وہ کن مراحل سے گزرتا ہے، اس کا قالب کس طرح تیار ہوتا ہے، اس میں اس کائنات کے خالق کی صنعت کے کیا نمونے ہیں، اس سے انسان کو کیا درس ملتا ہے، اس کی جانب توجہ دلائی ہے۔ اس کے بعد پھر زمین کی طرف متوجہ کیا، ورتر الارض حامدتن فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اسی طرح جیسے تم نے ایک قطرہ آب کو دیکھا، تم نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے خون کا ایک لوتھڑا بن گیا، ایک بوٹی بن گیا، کیسے اس کو ہم نے ایک بچے کی صورت دے دی، وہ کس طرح باہر آیا، کس طرح شباب کے مراحل تک پہنچا، کس طرح کبھی اسی مرحلے میں اٹھا لیا گیا اور کبھی ایسی عمر کو پہنچا دیا گیا جہاں اس کا سارا علم پھر ایک مرتبہ ختم ہو کر رہ گیا۔ جس طرح تم نے یہ دیکھا ہے، اسی طرح زمین کو دیکھتے ہو کہ خشک پڑی ہے، تلل رضا ہاں میں لطن، نگاہ ڈال کے دیکھو، بارہا یہ مشاہدہ کرو گے کہ وہ خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی، یعنی کوئی آثار نہیں ہوتے زندگی کے، بے جان مادوں میں اچانک زندگی پیدا ہوتی ہے اور سبزہ نمو پذیر ہو جاتا ہے، وہ لہلہانے لگتی ہے اور ابھرتی ہے اور ہر طرح کی خوش منظر چیزیں اگانا شروع کر دیتی ہے۔ تو جس طرح سے وہاں زندگی پیدا ہوتی ہے، اور انسان بنتا ہے، اب زمین کی طرف توجہ دلائی کہ یہ جو ہم نے تمہیں بتایا کہ پہلے مرحلے میں تم بھی ایسے ہی زمین سے اگائے گئے تھے، تو دیکھ لو اس میں بھی ہم کس طریقے سے زندگی پیدا کرتے ہیں۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔